ندائے اسلام سی ڈی سینٹر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرات کلام مجید نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت، تقاریب، مشاعرے، ملک کے نامور شعراء کرام کا کلام ان کی اپنی آواز میں، مختلف علماء و اکابرین کرام کے اہم بیانات کی سیڈیز ہمارے یہاں دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ندائے اسلام سی ڈی سینٹر، تحت مکتبہ فیض سعید، نزد انور المدارس، بانو نگر، سنتوش نگر، حیدرآباد۔ فون نمبر نوٹ کیجیے 9440856251 یا 9247886910، یا پھر اس نمبر پر رابطہ کریں 9394831209۔ شکریہ۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے اور بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو جس مہینے تک پہنچنے کی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہوں وہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ اس لیے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک دریا کو سمندر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، پورے سال کی برکتوں کو رمضان کے ساتھ وہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں رمضان میں نازل ہوتی ہیں، یوں سمجھیں کہ رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ رمضان کا لفظ الرمضان اس سے یہ نکلا ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے تیزی اور شدت۔ چنانچہ جب کہتے ہیں نا رمیز یومنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ای اشتد حرہ، کہ آج گرمی زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ جب پرندہ بہت سخت پیاسا ہو اور پیاس کی شدت سے سانس لے رہا ہو تو کہتے ہیں رمز الطائر، کہ پرندہ بہت پیاسا ہے۔ اسی طرح جو نماز چاشت ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، جو دن کے 10 بجے ادا کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو وہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب گرمی میں شدت آ جائے. چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ گرمی کا موسم سخت شدید ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہر کی نماز کے لیے آتے تھے تو بہت گرمی ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، کہ گرمی کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان فعلان کے وزن پر علم جنس ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، باب سمع یسمع اس سے رمض یرمض، اس سے مصدر ہے. کیوں اس کو رمضان کہا گیا؟ کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ کی تپش ملنی تھی، اللہ نے اس مہینے کے ذریعے تپش کو ختم فرما دیا. روزے کو صوم کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا ہوتا ہے رک جانا، کسی کام سے رک جانا اس کو صوم کہتے ہیں. چنانچہ بی بی مریم نے اپنی قوم کے جواب میں فرمایا تھا کہ انی نظرت للرحمن صوما، تو وہاں صوم سے مراد یہ کھانے پینے کا روزہ نہیں تھا کہ بس میں نے خاموشی اختیار کر دی، بولنا ترک کیا، تو بولنے سے رک جانے کے لفظ میں یہ لفظ استعمال ہوا. اسی طرح کوئی گھوڑا دوڑتے دوڑتے رک جائے تو عربی زبان میں اس کو صائم کہتے ہیں. بعض وقت عرب لوگ جب گھوڑے کی ٹریننگ کرنا چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں اس پر مشقت آئے گی تو اس کا کھانا پینا ذرا روک لیتے تھے، تو اس وقت بھی اس کے لیے صائم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، اس سے رک جانے کا نام صوم ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صوم کی تعریف یہ کی، وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصا. اب کوئی آدمی اگر اپنا وزن کم کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھائے تو اس کو تو صوم نہیں کہیں گے، حالانکہ بالفعل تو وہ بھی وہی کام کر رہا ہے مگر نیت نہیں ہے، شرائط مخصوصہ نہیں پائی گئی، اس لیے اس کو صوم نہیں کہیں گے. تو صوم میں ایک نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تین کاموں سے رک جانا، کھانا پینا اور جماع. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات کو اہل ایمان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ مشہور تابعی ابن الفضل کہتے ہیں اپنے اکابر کے بارے میں کہ کانو یدعون اللہ ستت اشہر ان یبلغہم رمضان، چھ مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ثم يدعونه ستت اشہر ان يتقبله منهم، اور بعد کے چھ مہینے اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ اس رمضان کو ہم سے قبول فرما لے، گویا سارا سال رمضان کے متعلق دعا مانگتے تھے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلت یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلت دعوۃ مستجاب. رمضان المبارک کے ہر دن میں، ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے لیے رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. آپ ذرا غور کریں بات پر کہ کوئی بڑا متقی پرہیزگار شخص ہو جس کو آپ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کو بتا دے کہ بھئی دعا قبول ہونے کا وقت ہے، دعا مانگو، تو آپ کتنے ذوق شوق الہا اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں گے؟ او جی ایسے بزرگ نے کہہ دیا قبولیت کا وقت ہے. اور یہاں تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین وہ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کی دعا ہر دن اور رات میں اللہ کے ہاں قبول کر لی جاتی. تو ہمیں کتنے اہتمام سے دعائیں مانگنی چاہیے. بس یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو بخشنے کا ایک طریقہ بنا دیا. ہمارے ہاں اگر دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کی فیور کرتے ہیں نا، تو اس کا جو مخالف ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس کو مار سکے. اس کو کہتے ہیں پکڑ کے مروانا. بالکل رمضان مبارک میں اللہ تعالی شیطان کو باندھ کے مرواتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں نا، سرکش شیاطین، ان کو تم باندھ دو تاکہ میری امت، محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. تو باندھ کے مروایا اسے اور مومن کو کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے لیے اچھا وقت ہے، اب تم میرے قریب آ سکتے ہو، گناہ بخشوا سکتے ہو، نیک بن سکتے ہو، تم اپنا میاں داؤ لگاؤ. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اس رمضان میں زیادہ نیکی کرنے کا شوق رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تنافس کہتے ہیں ایک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو نسبتاً زیادہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ بخاری، امام بخاری رحمت اللہ ایک جگہ روایت کرتے ہیں کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له له الریحان، جنت کا ایک دروازہ ہے اس کا نام ہی ریان ہے. یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس میں روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے، لا يدخل منه احد غيرهم، ان کے سوا کوئی بھی ایک اس میں سے داخل نہیں ہوگا. اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ جب کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو وہاں پاسپورٹ دکھا کر امیگریشن کروانی پڑتی ہے، تو ان لوگوں نے مختلف دروازے بنائے ہوتے ہیں داخل ہونے کے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ملک کے بندے یہاں لائنیں بنائیں، بیرون ملک کے یہاں لائنیں بنائیں، جو سفارتکار ہیں وہ یہاں لائن بنائیں. تو جو سفارتکار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بس سیدھا کھلا جانے دیتے ہیں، جاؤ جی، ان کو روکتے ہی نہیں ہے، وہاں بھیڑ ہی نہیں ہوتی. وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ایسے لوگ داخل ہو سکتے ہیں. بالکل وہی کہ جنت کے دروازے ہوں گے اور ان میں سے ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے. ایک عام دستور یہ ہے کہ آدمی اگر گھر بناتا ہے تو جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے ادھر مین دروازہ رکھتا ہے، اور جدھر سے مستورات نے بچوں نے جانا ہوتا ہے ادھر چھوٹا سا دروازہ بنا دیتا ہے کہ یہ سائیڈ سے گزر جائیں گے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا تو جہنم کے سات دروازے بنائے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے سات دروازے. اور اللہ تعالی نے جنت کو بنایا تو جنت کے آٹھ دروازے بنائے. اللہ تعالی کی پلاننگ یہی ہے، ڈیزائننگ یہی ہے کہ میرے زیادہ بندے کدھر جائیں، جنت میں جائیں. اس لیے تو جنت کے دروازے زیادہ بنائے، جہنم کا دروازے تھوڑے. اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں تو پھر ہمیں وہاں جانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے. اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا به، روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا بھی میں خود ہوں، بدلہ بھی میں خود ہوں. اب جس عبادت کے بدلے میں اللہ کہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں، وہ عبادت کتنی اہم عبادت ہوئی. اور اگر اس کو یوں پڑھیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، تو ترجمہ بنے گا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھتے چلے جاتے ہیں، جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کا اجر بدلہ نہیں لکھتے، فقط لکھ دیتے ہیں روزہ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اس بندے کو روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائے. بڑوں کی دین بڑی ہوتی ہے. مجھ سے کوئی بندہ اگر مانگے نا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو 5 روپیہ دے سکوں، کسی امیر آدمی سے مانگے تو وہ 100 روپیہ دے دے گا، کسی وزیر سے مانگے گا تو وہ 1000 روپیہ دے دے گا، اور کسی ملک کے صدر سے مانگے گا تو اس کو 1000 دیتے بھی شرم آئے گی، ہو سکتا ہے کہ 10-20 ہزار دے دے. اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے گا تو ان کو تو ہزاروں دیتے شرم آتی ہے، وہ تو ملیون میں باتیں کرتے ہیں، تو ملیون ملیں گے. یعنی جتنا مقام بڑھتا گیا دین بڑھتی گئی، جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے تو سوچئے کہ اس کائنات کے مالک، اس کے خالق اللہ رب العزت جب قیامت کے دن خود عطا فرمائیں گے تو پھر ان کی دین کا کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کہتے ہیں شیلڈ کو جس سے بندہ بچ جاتا ہے. چنانچہ یہ شیلڈ ہے کس سے؟ جہنم کی عذاب سے. یہ ڈھال ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ڈھال. یہ ڈھال ہے کس سے؟ دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ڈھال، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال، نفس کے جو مکاریاں ہیں ان مکاریوں سے بچنے کے لیے ڈھال. یہ ڈھال ہے. جس نقصان دہ چیز سے آپ بچنا چاہیں تو روزہ آپ کو اس سے بچا دے گا. اور قیامت کے دن روزہ انسان کی شفاعت بھی کرے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ صیام اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت فرمائیں گے. نسائی شریف کی روایت ہے علیک بالصوم فانه لا مثل له، کہ تمہارے اوپر روزے رکھنے لازم ہیں اس لیے کہ روزے کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. یہ بہت ہی بے ریا عبادت ہے. ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے، روزے میں ریا نہیں ہو سکتا. وجہ کہ روزے میں کیوں ریا نہیں ہوتا؟ بھئی بتائیں کہ روزہ دار بندہ وضو کر رہا ہے، اب اگر کلی کرتے ہوئے اس نے منہ میں پانی لیا، پیاس لگی ہوئی ہے، وہ آدھا پانی پی لے آدھا باہر نکالے، کسی کو کیا بتا؟ کوئی نہیں نہ جان سکتا کہ اس نے پورا پانی باہر نکالا یا کچھ اندر بھی لے گیا. جب وہ پورا کا پورا پانی منہ میں گیا ہوا باہر نکال دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بندے کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کر رہا، وہ علیم بذات الصدور پروردگار کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا. اس لیے اس نماز اس کی اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. ہمارے ہاں چار موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار. جب بہار آتی ہے نا، ہر طرف ہریالی، پھول کھلے نظر آتے ہیں، عجیب موسم ہوتا ہے، خوشبوؤں کا موسم. اس موسم میں پھول کھلنا بڑا آسان. لوگ کہتے ہیں جی ہے جو بہار کا موسم، حتیٰ کہ برسات کے موسم میں پودوں کا اگنا بہت آسان. ہم نے ایک مرتبہ لنٹر ڈالنے کے لیے لکڑی کے بالے منگائے، تو درخت کاٹ کے خشک لکڑی دے دیتے ہیں. ہم نے وہ لکڑی کے بالے نیچے دے دیئے تو موسم ایسا تھا، ایک ہفتے کے اندر ان بالوں میں سے سبز پتے نکلنے شروع ہو گئے. اوپر بھی لنٹر ہے، نیچے بھی فرش ہے، اور لکڑی کے بالے کے اندر سے پتے نکل رہے ہیں. واہ میرے مولا، موسم بھی ایسا تھا. تو جس طرح بہار کے موسم میں پھول کا اگنا آسان ہوتا ہے، رمضان المبارک میں بندے کا اللہ رب العزت سے بخشش مانگ لینا آسان ہوتا ہے، بہت آسان.
بہت آرام سے جلدی بخش دیتے ہیں بندے کو. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا موسم ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار آدمی جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات بتا دی کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوگی. اور عجیب بات کہ افطاری کے وقت ہم انفرادی دعا مانگنا بھول جاتے ہیں الا ما شاء اللہ. اور ہمارا نفس ایسا خبیث ہے کہ وہ ہمیں افطاری کے سامان میں الجھائے رکھتا ہے. افطاری کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے سامان تیار ہو جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، اور افطاری کے وقت کے انتظار میں کھانے پینے چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ وقت جو ہے نا افطاری کا، وہ بہت اہم وقت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں رجوع اللہ، توجہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں. عام دستور بھی یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو جب اس کی وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. روزہ دار بھی ایک مزدور تھا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مزدوری کی، جب اس کے روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مزدور کو اس کی مزدوری کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو افطاری کے وقت کتنے لوگ ہیں جن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. روزہ دار آدمی کا سونا بھی عبادت، اس کا سانس لینا عبادت، حتیٰ کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کئی گنا زیادہ فرما دیتے ہیں. حضرت علی لانو ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو نہ ان کو سورہ اخلاص عطا فرماتے نہ ان کو رمضان عطا فرماتے. جب سورہ اخلاص بھی دے دی اور رمضان بھی دے دیا تو یہ دو باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتا. چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کی مجھ پر تجلی ہوئی، اب دنیا میں کسی اور پر تو نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب آئیں گے تو میرے محبوب کی امت کے بعض روزہ دار ایسے ہوں گے کہ افطاری کے وقت میں ان کے دلوں پر تجلی عطا فرماؤں. تو روزہ داروں کو یہ نعمت ملتی ہے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر تو 40 دن روزے رکھنے پڑے تھے. تو ہم تو ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، ہمارے بھی 40 ہی بنتے ہیں، 30 رمضان کے اور 10 شوال کے، تو 40 چلہ پورا ہو گیا. روزہ اصل میں بھوکا رہنا یہ ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کچھ نہیں کھاتے پیتے. تو جب بندہ بھی بھوکا رہتا ہے تو ملائکہ کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہو جاتی ہے. اس لیے روزہ رکھنے والے بندے کی اندر سے گناہوں کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ اپنا شادی کر لے، اور جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے تمہارے لیے پاک بازی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے. جزاک اللہ. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ میں چیزوں کی سیل لگتی ہے، جب سیل لگتی ہے تو قیمتی چیزیں بڑی سستی کم قیمت پہ بڑے آسانی سے مل جاتی ہیں. مثلا کپڑے کی سیل لگی، جوتے کی سیل لگی، تو جس چیز کی بھی سیل لگے تو وہ چیز سستے داموں اور آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ رمضان مبارک میں دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو جنت آسانی سے مل جاتی ہے اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے انسان. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا، طلوع آفتاب کا، اور ایک وقت ہوتا ہے صبح صادق کا. صبح صادق رات کے جانے کی دلیل ہوتی ہے اور سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات ہے وہ انوار و برکات کی صبح و صادق طلوع ہونے کی رات ہے. پھر اس کے بعد ہر دن یہ نور بڑھتا ہے، رحمت بڑھتی ہے، برکت بڑھتی ہے، حتیٰ کہ 29 شعبان کو ایسے ہی نور اتر رہا ہوتا ہے جیسے کہ رمضان کے دنوں میں نور اترتا ہے. اور واقعی ہم نے دیکھا کئی دفعہ گھروں میں بچے دیر سے اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی نماز کا وقت کہیں قضا تو نہیں ہو گیا، تو دوسرا کہتے نہیں نماز کا وقت قضا ہو گیا. جب دیکھتے ہیں کسی چارٹ کو تو ابھی اس میں 5-7 منٹ باقی ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سورج نکلنے سے 5-7 منٹ پہلے اتنا اجالا ہو جاتا ہے کہ بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج نکل چکا ہے. تو شعبان کے آخری دنوں میں اسی طرح، اور اب سورج نکل آیا وہ انوار و برکات کا. تو اسی زمن میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات آئندہ سال کے بجٹ کی رات ہے. جیسے حکومتیں جون میں بجٹ پیش کرتی ہیں نا، جی آئندہ سال کیا ہوگا، تو آئندہ سال کون زندہ رہے گا کون مرے گا اس کی لسٹ بنتی ہے. آئندہ سال کس کو کتنا رزق ملے گا اس کی لسٹ بنتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے رزق کا فیصلہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ 15 شعبان کو بننا شروع ہوتا ہے اور 27 رمضان جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس دن اللہ تعالی کے حکم سے یہ فائنل کر کے فرشتوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو وقت ہے نا 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان تک، یہ ہمارے رزق کے فیصلے کا وقت ہے. اور جب فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت بندہ منت سماجت کر لے تو آسانی کے ساتھ فیصلہ بدل دیا جاتا ہے. اس لیے ان اوقات میں اپنے لیے عافیت والا اللہ سے حلال طیب پاکیزہ رزق مانگیے، یہ مانگنے کا وقت ہے. اور ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں سب ہمارے رزق میں شامل. مثال کے طور پر جن کا کاروبار نہیں چلتا وہ کاروبار کی دعائیں مانگیں، رزق میں شامل. جو بیمار ہیں وہ اللہ سے اچھی صحت مانگیں، اچھی صحت بھی رزق میں شامل. جو کمارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ازدواجی زندگی کی نعمت مانگیں، بیوی بھی رزق میں شامل. جو شادی شدہ ہیں اولاد نہیں وہ اللہ سے اولاد کی نعمت مانگیں، یہ بھی رزق میں شامل. جو شادی شدہ ہیں لیکن میاں بیوی کے آپس میں کھٹ بٹ رہتی ہے، محبت پیار کا تعلق جڑ نہیں رہا، وہ اللہ سے محبت مانگیں زوجین کے درمیان، یہ بھی رزق میں شامل. دنیا کی عزتیں مانگیں، یہ بھی اس میں شامل. تو معلوم ہوا کہ جو ہماری ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے رزق میں شامل ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سب نعمتیں مانگیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک گولڈن چانس دے دیا، ایک آخری چانس دے دیا کہ تم اپنے آپ کو بخشواؤ، ہم تمہیں ایک موقع اور عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت ڈٹ کے گزارنے کا مہینہ. ہمارے بزرگ تو اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ شیخ الحدیث رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رائے پور میں لوگ آتے تھے اور پورا رمضان گزارتے تھے، چنانچہ جو بندہ 29 شعبان کو وہاں آتا تھا اس کو مسجد میں بستر کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی. اتنے لوگ ہوتے تھے مسجد میں کہ 29 شعبان کو آنے والے بندے کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، مسجد بھر چکی ہوتی تھی. اور ہمارے بہت سارے اقابر کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے متعلقین کو رمضان مبارک میں اپنے ہاں دعوت دیتے اور اس دوران ان کو اذکار اوراد سکھاتے تھے، ان کی اصلاح اور تربیت کی محفلیں ہوتی تھیں. اور اس وقت میں چونکہ ترقی جلدی ہوتی ہے لہذا آنے والوں کو تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان مبارک کی نسبت سے ان اصلاحی تربیتی محفلوں میں شرکت کے لیے فراغت دے دی، سکون دے دیا، پہنچا دیا، تو اب ہم اس وقت کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ ہم اپنے دل کو منور کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں. رمضان مبارک کی ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں ہیں کہ وہ ایک عام بندے کو ولی بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ایک ایک لمحے میں اتنی برکتیں ہیں. ہمیں ابھی اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان مبارک ایسے گزارتا تھا کہ نہ کسی سے کلام، نہ سلام، نہ پیام، یعنی مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ رمضان تو اوروں پہ بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا جس طرح ان پہ آ جاتا ہے. جیسے بخار آ جاتا ہے نا کسی پہ، رمضان ایسے آ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جو 12 رات کو تراویح میں پڑھنا ہوتا تھا دن میں 30 مرتبہ میں اسے سنا دیتا تھا، یعنی ایک قرآن مجید روزانہ مکمل ہو گیا. تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کو کمائیں جو جتنا محنت کر سکے. اچھا یہ بات بتائیں کہ پچھلے رمضان میں جو ہم نے تراویح پڑھی، راتوں کو جاگے، روزے رکھے، تھکن ہوئی، آنکھیں پلکیں جو ہیں وہ نیند کو ترستی تھی، وہ سب تھکاوٹیں آج ختم ہو گئی، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. لیکن ان تھکاوٹوں پر جو اجر اللہ نے عطا فرمایا وہ تو نام اعمال میں موجود ہوگا. اسی طرح اس رمضان کی بھی تھکن ختم ہو جائے گی، لیکن رمضان میں ملنے والا اجر باقی رہے گا. اس کو ڈٹ کے گزار دیجئے، اپنے من کو سنوارنے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں. چنانچہ ہم 24 گھنٹے گزارنے کا ایک نظام الاوقات بنایا ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم آپ لوگوں کو وہ بتا دیں گے، اور 24 گھنٹے ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے گزریں گے. آج آپ آئے ہیں تو آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جی نئی جگہ نئے، لیکن جب چند دن کے بعد آخری دعا کے بعد جائیں گے تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ جیسے پتہ نہیں مہینوں گزار کے یہاں جا رہے ہیں. یہ وقت کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبت کے اثرات ہیں کہ دیکھنے میں 3-4 دن کا وقفہ ہوتا ہے، مگر بندے کے اندر احساس ایسے آ جاتا ہے، فائدہ ایسے ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت سارا وقت اللہ کی یاد میں گزار کے آیا. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 29 شعبان کو اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، بستر ہی لپیٹ دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ عید کے بعد اس بستر کو دوبارہ کھولیں گے، اور بعد اکابر ساری ساری رات نوافل میں قرآن سنتے رہتے تھے. حضرت شیخ لیند رحمت اللہ علیہ مسجد میں تراوی پڑھتے تھے، اور پھر ایک قاری صاحب جو تھے ان کو کہا ہوا تھا، وہ بعد میں حضرت کو قرآن سناتا تھا رات میں. چنانچہ گھر کی عورتوں نے محسوس کیا کہ حضرت کا کھانا بھی تھوڑا، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تھکن ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک دن قاری صاحب کو پیغام بھیجوا دیا کہ قاری صاحب آپ ہی کوئی بہانہ بنا دیجئے، ہمارے کہنے پہ تو حضرت رات کو جاگنے سے رکیں گے نہیں، آپ ہی کوئی بہانہ بنا دیجئے تاکہ ایک رات حضرت کو ریسٹ مل جائے. قاری صاحب نے کہا بہت اچھا. چنانچہ جب تراوی پڑھا لی تو قاری صاحب حضرت کو کہنے لگے، حضرت آج تو بہت تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، نیند غالب ہے، جی چاہتا ہے سو جاؤں. جیسے اس نے کہا نا، حضرت نے لگے ہاں قاری صاحب بالکل صحیح، آپ تھک گئے ہو، آپ سو جاؤ، آؤ میرے کمرے میں ذرا آؤ. حضرت قاری صاحب کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اپنے بستر پہ سلا دیا. اب شاگرد کے لیے اس طرح استاد کے بستر پہ سونا حجاب محسوس ہوتا ہے، پہلے تو وہ سو نہیں رہے تھے، حضرت نے حکمن فرمایا نہیں نہیں آئیں سو جاؤ، تو وہ سونے کے لیے آمادہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، تو میں سمجھا کہ حضرت نے کسی طالب علم کو بھیج دیا ہوگا کہ قاری صاحب تھکے ہوئے ہیں، میں طالب علم کی شکل تو دیکھوں. کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ میرے پیر تھے وہ میرے پاؤں دبا رہے تھے. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاری صاحب آپ نے تو خود ہی کہا تھا میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے کہا تھکے ہوئے کو دبا لینے کا ثواب میں بھی لے لیتا ہوں. لگے میں نے کہا حضرت آپ نے میرے پاؤں دبانے ہیں تو چلے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. پھر ہم آ کر مسجد میں کھڑے ہوئے اور ترتیب کے مطابق جو قرآن روز سناتا تھا اس دن بھی حضرت کو سنا دیا. ایسے وقت گزارتے تھے. گھروں کے اندر عورتیں بھی اسی طرح انتظام ایسا ہوتا تھا کہ مرد پڑھتا تھا اس کے پیچھے مردوں کی ایک لائن ہو جاتی تھی، اور پیچھے پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے گھر کی عورتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتی تھیں تراوی، اس ترتیب سے پڑھنے کی اجازت ہے. اب یہ عورتیں تراوی کے اندر خوب ذوق شوق کے ساتھ گھر کی عورتیں شریک ہوتی. حضرت کے کوئی قریبی عزیز سنایا کرتے تھے، ایک دن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار ہو گئے، تو حضرت نے ایک اور قاری صاحب کو بھیج دیا، بھئی آپ چلے جائیں. لو جی، وہ قاری صاحب تراوی تو پڑھا کے آئے، تو حضرت نے جب خواتین سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی نماز کیسے رہی، تو وہ عورتیں تو بہت غصے میں کہنے لگی، آج آپ نے بھیج کس کو دیا تھا؟ حضرت سمجھے کہ پتہ نہیں آج تراوی پڑھانے والے نے کیا کوتاہی کر لی، تو فرمایا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگے کس کو بھیج دیا تھا، اس نے ہماری تراوی خراب کر دی. حضرت نے پوچھا کیا خراب کر دی؟ کہنے لگی کہ پتہ نہیں اس کو کیا جلدی پڑی ہوئی تھی، آیا اور تین پارے پڑھ کے چلا ہی گیا، آیا اور تین پارے پڑھ کے چلا ہی گیا. تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں تراوی میں سات قرآن مجید سنا کرتی تھی، گھر کی عورتیں. آج ہم ایک پارا سنتے ہیں تو بس تھک جاتے ہیں. وسط ایشیا میں جانے کا موقع ملا تو ہم نے وہاں ایک عام دستور یہ دیکھا، ہر مسجد میں رمضان مبارک میں تراوی میں تین قرآن مجید مکمل پڑھے جاتے ہیں، پہلے عشرے میں ایک ختم، دوسرے میں ایک ختم، تیسرے میں ایک ختم، روزانہ کے تین پارے. بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ 20 تراوی تین پارے سنے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلتا. اتنی محبت ہے قرآن مجید کے ساتھ. گو ہمارے اندر وہ ہمتیں نہیں ہیں، لیکن بھئی ہم کچھ دن ہی اس طرح گزار لیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ الگ الگ ہم اگر دعا مانگیں تو معلوم نہیں کس کی دعا قبول ہو اور کس کی نہیں ہو. جب سب ایک جگہ ہوں اور اللہ سے مل کے دعا مانگ رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کے یہ ابتدائی چند دن اکٹھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں ہم مختلف مجالس کے اندر مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے رہیں گے. عام طور پر عشاء کے بعد تو رمضان سے متعلق ہی گفتگو رہے گی، اور دن کی ایک مجلس ہوگی 11 بجے، اس میں انشاءاللہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بارے میں گفتگو رہے گی، تاکہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. آج چونکہ پہلا دن ہے، آپ لوگوں کو میں زیادہ نہیں بٹھانا چاہتا، بعض سفر کر کے بھی آئے ہیں. اتنا بات کہہ دیتا ہوں کہ بعض علماء نے کتابوں میں لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، تو کتنے ستارے دیکھے اور 12ویں خود تھے. تو کتنے بھائی بنے؟ 12 بھائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ 12 بھائی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی صدقے اللہ نے باقی 11 بھائیوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا. بالکل اسی طرح اس امت کے پاس سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں ایک رمضان ہے، اللہ رمضان کے صدقے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سینا محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا اغفر لنا، نسألك الهدى والتقى، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم فارق حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
لائے دلبر دل وچ ڈیرے، لائے دلبر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، لائے دلبر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، لائے دلبر دل وچ ڈیرے، یا دل محراب مصلی، یا دل محراب مصلی، یا دل ہے تور تجلا، یا دل ہے تور تجلا، یا دل ہے عرش معلی، یا دل ہے عرش معلی، پر ہوون بخت بھلے رے، پر ہوون بخت بھلے رے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تھی کملی دل سیانی، تھی کملی دل سیانی، حق باجو غیر نہ جانی، حق باجو غیر نہ جانی، بیا ہے سب کوڑ کہانی، بیا ہے سب کوڑ کہانی، بس ہک دی سکھ یہاں ڈیرے، بس ہک دی سکھ یہاں ڈیرے، لائے دل پر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، بن خالق دے دیا کوڑے، بن خالق دے دیا کوڑے، سب خاک مٹی نپ دھوڑے، سب خاک مٹی نپ دھوڑے، یہاں دنیا سب سنگ چوڑے، یہاں دنیا سب سنگ چوڑے، رہو ہر دم یار پرے رے، رہو ہر دم یار پرے رے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، چھڈ مسلے علم مسائل، چھڈ مسلے علم مسائل، سٹ حجتا عقلی دلائل، سٹ حجتا عقلی دلائل، سٹ نحوی فعل تے فائل، سٹ نحوی فعل تے فائل، سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے، سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یا دل وچ نور آیا نے، یا دل وچ نور آیا نے، یا دل مکتب قرآن، یا دل مکتب قرآن، یا دل وچ جملہ جہان، یا دل وچ جملہ جہان، پر ہوویں بخت بھلے رے، پر ہوویں بخت بھلے رے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، دل عبد غفار سلیم، دل عبد غفار سلیم، دتی پیر فضل تعلیم، دتی پیر فضل تعلیم، یا مرشد دی تفہیم، یا مرشد دی تفہیم، ہر دم دید بصیرے، ہو ہر دم دید بصیرے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، لائے دل بر دل وچ ڈیرے۔
حضرت جی کے عمرہ، حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے 0304 4111 004. آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقشبندی ریکارڈنگز کو بھی یاد رکھیں. ادارہ نقشبندی ریکارڈنگز.
جے میں لکھ گناہی پریا تے آخر بندہ تے تیرا تے مجھ کملے تے کرم کمامی تے تیرا فضل بتیرا.